باب الاذان الاذان سنه للصلوات الخمس والجمعه لا سواها للنقل المتواتر وصفه الاذان معروفه وهو كما اذن الملك النازل من السماء ولا ترجيع فيه. باب الاذان بھائی یاد رکھیے یہ لفظ اذان ہے بھائی اذان آزان نہیں بھائی الف کو لمبا نہیں کرنا شروع میں باب الاذان اور اذان جو ہے عربی زبان میں اطلاع دینا اس کا کیا معنی ہے اطلاع دینا اور بعض علماء نے لکھا کہ بلند آواز کے ساتھ ابتدا دینا اس کو اذان کہتے ہیں عربی زبان میں جبکہ اصطلاح شریعت میں نماز کا وقت داخل ہونے پر جو اعلان کیا جاتا ہے جو اطلاع دی جاتی ہے مخصوص طریقے پر مخصوص الفاظ کے ساتھ اسے اذان کہتے ہیں بھائی سمجھ میں آیا بھائی تو یہ تعریف انہوں نے دی ہوئی ہے آپ کے حاشیے میں کہ الاذان ہوا لغتاً اعلام و شرعاً اعلام دخول وقت الصلاة علی وجہ مخصوص نماز کے وقت کے داخل ہونے کا اعلان کرنا اس کی اطلاع دینا مخصوص طریقے پر بھائی تو کہتے ہیں باب الاذانی یہ باب ہے اذان کے بیان میں الاذان سنت للصلوات الخمس اذان جو ہے سنت ہے پانچ نمازوں کے لیے والجمعاتی اور جمعے کے لیے پانچ نمازیں اور جو جمعہ ہے اس کے لیے اذان سنت ہے یعنی سنت مؤکدہ ہے بھائی لا سواہا نہ کہ اس کے علاوہ اور نمازوں کے لیے تو انہی کے لیے اذان دینا یہ سنت موقعہ ہے باقی جو نمازیں ہیں مثلا عیدین کی نماز ہے صلاۃ کسوف ہے صلاۃ خسوف ہے نماز استسقاء ہے وغیرہ ان کے لیے اذان مسنون نہیں بھائی ان میں اذان نہیں ہے بھائی ہاں یہ پانچ نمازیں اور جمعے کے لیے اذان سنت موقعہ ہے اور دلیل کیا ہے کہتے ہیں لنقل المتواتری بوجہ متواتر منقول ہونے کے کہ یہ بتواتر منقول ہے ان پانچ نمازوں کے لیے اذان ہے باقیوں کے لیے نہیں ہے بھائی وصفت الاذانی اور اذان کی صفت یعنی اذان کا طریقہ جو ہے معروفت معلوم ہے معروف ہے اذان کا طریقہ معلوم ہے وہ ہوا کما اذن الملک النازل من السماء اور وہ اسی طرح جس طرح اذان دی تھی اس فرشتے نے الملک وہ فرشتہ النازل من السماء جو آسمان سے اترا تھا اذان کا طریقہ معروف ہے معلوم ہے وہ اسی طرح جس طرح کہ اذان دی تھی اس فرشتے نے جو آسمان سے اترا تھا بھائی یاد رکھیے یہ اذان جو ہے یہ اس کا آغاز سن ایک ہجری میں ہوا بعضوں نے دو ہجری لکھا لیکن راجح قول ایک ہجری کا ہے بھائی سن ایک ہجری میں ابتدا کے اندر مسلمان کم تھے اور تو الصلاۃ جامعۃ ان لفظوں کے ساتھ اعلان کر دیا جاتا الصلاۃ جامعۃ نماز جمع کرنے والی ہے تو اس کے ذریعے مسلمانوں کو نماز کے وقت کی اطلاع کی جاتی تھی سمجھ میں آیا بھائی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ ان لفظوں کے ساتھ اعلان فرماتے اور پھر مسلمان آہستہ آہستہ جب زیادہ ہونے لگے تو اب ضرورت محسوس ہوئی بھائی اب پہلے تو صرف قریب قریب تھے اب دور والے بھی ہیں ان کو اطلاع دینی ہے نماز وغیرہ کی تو اس کا کیا طریقہ اختیار کیا جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے مشورہ کیا کہ کس طریقے سے لوگوں کو نماز کی اطلاع کی جائے تو بعض صحابہ نے مشورہ دیا کہ آگ جلائی جائے بھائی اس کے لیے اور اسی طرح بعضوں نے اور طریقے کہے، بعضوں نے کہا جس طرح یہ عیسائی وغیرہ کیا کرتے ہیں، وہ عبادت کے لیے وہ گھنٹہ بجاتے ہیں جس سے سب کو اطلاع ہو جاتی ہے، اسی طرح گھنٹہ وغیرہ بجایا جائے. تو چنانچہ پھر کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے وہ گھنٹہ بنانے کا حکم بھی دے دیا تاکہ پھر اس کے لیے کیا کیا جائے، اس کو بجا کر سب کو نماز کے کا وقت ہونے کی اطلاع دی جائے. تو عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابی رسول، انہوں نے رات کو خواب دیکھا. خواب کے اندر دیکھا کہ ایک شخص ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک گھنٹا ہے. تو یہ اس کو کہتے ہیں کہ کیا تم یہ گھنٹا بیچو گے میرے ہاتھ، میں خریدنا چاہتا ہوں. اس نے کہا، وہ فرشتہ تھا بھائی خواب میں دیکھا، اس نے کہا اس کا کیا کرو گے؟ اس نے کہا اس کے ذریعے ہم لوگوں کو نماز کی اطلاع دیا کریں گے. تو اس نے کہا کیا اس سے اچھا طریقہ میں تمہیں نہ بتلاؤں؟ اور پھر انہوں نے وہ اذان کا طریقہ ان کو بتلایا خواب کے اندر بھائی، خواب کے اندر. اور پھر جانے لگے، پھر کہنے لگے، اور جب نماز کھڑی ہونے لگی تو اس وقت یہ اقامت کا وہ طریقہ بھی انہوں نے سکھا دیا. انہوں نے سمجھ میں آیا، اذان کا طریقہ بھی فرشتے نے سکھایا اور اقامت کا طریقہ بھی. چنانچہ وہ پھر جب انہوں نے خواب دیکھا بیدار ہوئے تو حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ طریقہ حضور علیہ السلام کے سامنے ذکر فرمایا. تو حضور علیہ السلام نے پھر ان کو حکم دیا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ طریقہ سکھا دیں بھائی. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ فرشتے کو دیکھا جو سبس دو چادریں اوڑی ہوئی تھیں اور اس نے اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر بلند آواز کے ساتھ اذان والے کلمات کہے بھائی. تو اس طرح یہ اذان شروع ہوئی بھائی. اور روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے رہے تھے، اذان شروع فرمائی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جلدی جلدی اپنی چادر کھینچتے ہوئے حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو انہوں نے آ کر کہا کہ میں نے بھی خواب میں اسی طرح دیکھا ہے. تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے سبقک الوحی، وحی تم پر سبقت کر گئی. سبقک الوحی، وحی تم پر سبقت کر گئی. معلوم ہوا وحی کے ذریعے بھی پھر اس کی تائید نازل ہوئی بھائی. خواب بھی دکھایا گیا صحابہ کو اور پھر وحی کے ذریعے بھی اس کی تائید ہوئی کہ اس طریقے سے اذان دی جائے نماز کے لیے. اور روایات میں آتا ہے کہ یہ خواب صرف حضرت عبداللہ ابن زید اور صرف حضرت عمر نے نہیں دیکھا، کئی صحابہ نے دیکھا تھا یہ خواب بھائی، کئی صحابہ نے. اور پھر وحی کے ذریعے بھی اس کی تائید ہوئی، یعنی یہ اللہ کی طرف سے ہی مقرر کردہ طریقہ ہے بھائی، مقرر کردہ. تو وحی سے پہلے خواب صحابہ کو دکھلا دیا گیا، پھر وحی کے ذریعے بھی تائید ہوئی. تو یہ صحابہ کو خواب دکھا دیا گیا وحی سے پہلے ہی بطور تعظیم کے، صحابہ کی تعظیم کے طور پر ان کو پہلے ہی خواب میں یہ طریقہ بتلا دیا گیا بھائی، اور پھر وحی کے ذریعے بھی اس کی تائید کی گئی. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ یہ تھی اذان کا آغاز کی صورت بھائی. یہ مانا ہے، کہتے ہیں وصفت الاذان معروفت، اور اذان کا طریقہ جو ہے معروف ہے سب کو، یعنی معلوم ہے. وہو کما اذن الملک النازل من السماء، اور وہ جس طرح کے اذان دی تھی اس فرشتے نے جو اترا تھا آسمان سے. ولا ترجیع فیہ، اور اذان کے اندر ترجیع نہیں ہے بھائی. ترجیع بھائی، ترجیع کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیے، ترجیع یہ ہے کہ اذان میں جو شہادتین ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ جو شہادتین ہیں ان کو پہلے دو دو مرتبہ آہستہ آواز سے کہا جائے اور پھر بلند آواز سے کہا جائے، یہ ہے ترجیع. ترجیع کا معنی لوٹانا، لوٹانا. تو پہلے ان کو آہستہ آواز سے کہا اور پھر انہی کو دوبارہ لوٹایا، دوبارہ ان کو دہرایا، اونچی آواز کے ساتھ، یہ کیا ہے؟ ترجیع. ہماری اذان میں ترجیع نہیں بھائی، ترجیع نہیں. جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ اذان میں ترجیع ہے، بعض روایات میں اس کا ذکر آتا ہے بھائی، ترجیع ہے. تو ہمارے نزدیک اذان کے کلمات جو ہیں وہ 15 ہیں بھائی، 15. شروع میں 4 مرتبہ اللہ اکبر ہے، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ 2 مرتبہ، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ یہ 2 مرتبہ، کتنے ہو گئے؟ 8 ہو گئے. پھر حی علی الصلاح 2 مرتبہ، اور پھر حی علی الفلاح 2 مرتبہ، کتنے ہو گئے؟ 12. اور پھر اللہ اکبر 2 مرتبہ، 14 ہو گئے، اور لا الہ الا اللہ یہ 15 بھائی. تو اذان کے کلمات ہمارے نزدیک 15 ہیں، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک 19 ہیں، کیونکہ وہ شہادتیں پہلے ان کو 2-2 مرتبہ آہستہ آواز سے کہا جائے اور پھر 2-2 مرتبہ بلند آواز سے، تو وہ 4 کلمات ان کے زائد ہو گئے، انہی کو 4 مرتبہ اونچی آواز سے کہنا ہے، تو ان کے نزدیک اذان کے کلمات 19 ہیں بھائی. تو یہ جو پہلے آہستہ آواز سے شہادتیں کہی جائیں اور پھر اونچی آواز سے، اس کو کہتے ہیں ترجیع بھائی، انہی کا لوٹانا، انہی شہادتین کا دہرانا بھائی. تو ترجیح کا کیا مانا؟ لوٹانا، دہرانا. ولا ترجیح فیہ، اور اذان کے اندر ترجیح نہیں ہے. اور ترجیح کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ ہوا ان یرجع فیرفع صوتہ بالشہادتین بعد ما خفض بهما، اور وہ یہ کہ لوٹائے بھائی، فیرفع صوتہ، پس بلند کرے اپنی آواز کو شہادتین کے ساتھ، بعد اما خفض بهما، بعد اس کے کہ جب اس کے ساتھ ان دونوں کے ساتھ آواز کو پست کیا تھا، یعنی پہلے پست کیا تھا اس کے بعد بلند آواز کے ساتھ ان کو پھر لوٹائے بھائی. وقال الشافعی رحمہ اللہ فیہ ذالک، اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فیہ ای فی الاذانی، اذان کے اندر ذالک وہ ہے، یعنی ترجیح ہے، ترجیح ہے. لحدیث ابی محذورۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی علیہ السلام امرہ بالترجیع، ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کی وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امرہ بالترجیع، ان کو ترجیع کا حکم دیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ترجیع کا حکم دیا تھا. ولنا، اور ہماری دلیل یہ کہ انہ لا ترجیع فی المشاہیری، کہ مشہور احادیث کے اندر ترجیع کا ذکر نہیں ہے، اذان کی جو مشہور احادیث ہیں ان میں ترجیع کا ذکر نہیں. وکان ما رواہ تعلیمن، اور وہ حدیث جس کو انہوں نے روایت کیا ہے، یعنی کہ حضور علیہ السلام نے ان کو ترجیع کا حکم دیا تھا تعلیمن، تو حضور کا یہ حکم دینا بطور تعلیم کے تھا، فظنہ ترجیعن، تو حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ترجیع سمجھے. وہ کیا سمجھے؟ حضور علیہ السلام نے ان کو تعلیم دینے کے لیے ترجیع یہ حکم دیا تھا، اور وہ اس کو ترجیع سمجھے کہ باقاعدہ اذان ہی اس طرح دینی ہے، حالانکہ حضور علیہ السلام ان کو بطور تعلیم کے یہ حکم فرما رہے تھے تاکہ ان کے دل میں ایمان پوری طرح اپنی جگہ بنا لے، تاکہ ان کے دل میں ایمان پوری طرح اپنی جگہ بنا لے. یہ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یاد رکھیے یہ مکہ والوں کے مؤذن تھے، حضور علیہ السلام نے ان کو مکہ میں مؤذن مقرر فرمایا بھائی. اور واقعہ اس کا یوں ہوا کہ فتح مکہ کے بعد مکہ کے قریب ہی کہیں حضور علیہ السلام صحابہ کے ہمراہ تھے اور نماز کا وقت ہوا تو حضور علیہ السلام نے اذان کا حکم دیا، اور وہ صحابہ جب وہ اذان دے رہے تھے، یہ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بچے تھے بھائی، اور یہ بچوں کے ساتھ کھیل میں لگے ہوئے تھے کہیں قریب ہی بھائی، اور ابھی یہ مسلمان نہیں تھے بھائی. صحابی جو ہیں وہ جب اذان کے کلمات کہتے، یہ کھیل رہے تھے بچوں کے ساتھ، یہ بھی اونچی آواز کے ساتھ ان کی نقل اتارتے بھائی، ادھر یہ اذان کے کلمات صحابی کہتے، ادھر وہ بچوں کے اندر اونچی آواز میں اس کی نقل اتارتے تھے بھائی. جب اذان ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کون بچوں میں اذان دے رہا تھا، اس کو بلاؤ بھائی. تو حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بلایا، اور پھر تو وہ خوف کی وجہ سے وہ پھر آئے بھائی کہ اگر میں نہیں جاؤں گا تو یہ نہ ہو کہیں یہ تو مجھے ڈانٹیں گے یا غصے ہوں گے یا کہیں یہ نہ پٹائی کریں. بچے تھے بھائی، بڑے کو دیکھ کر جیسے انسان ڈرتا ہے کوئی بڑا بات کہے. تو کہتے ہیں وہ آ گئے بھائی، آ گئے. تو آئے تو حضور علیہ السلام نے حکم دیا کہ وہ کہو بھائی وہ اذان کے کلمات اونچی آواز سے. تو انہوں نے اونچی آواز سے وہ کلمات کہے، لیکن اور تھے سمجھدار بھائی اور مومن نہیں تھے. تو چنانچہ جب وہ شہادتین پر پہنچے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ پر، تو یہ کلمات جان بوجھ کر آہستہ کہے، کیونکہ مومن تو وہ تھے نہیں، اس بات کو تو تسلیم نہیں کرتے تھے. اب انکار بھی نہیں کر سکتے کہ یہ سارے لوگ موجود ہیں، اس وقت کیسے انکار کروں میں. تو چنانچہ یہ کلمات ذرا آہستہ آواز سے کہے، تو حضور علیہ السلام نے حکم دیا ان کلمات کو پھر لوٹانے کا کہ اونچی آواز سے کہو. تو پھر ان کلمات کو انہوں نے اونچی آواز سے کہا بھائی. تو یہ ہے، تو یہ حضور علیہ السلام نے ان کے دل میں ایمان کو جمانے کے لیے، پختہ کرنے کے لیے ان کو یہ حکم دیا تھا، بطور تعلیم کے تھا. لیکن وہ اس کو کیا سمجھے کہ ترجیح یعنی طریقہ ہی یہ ہے، اسی طرح اذان دی جائے گی. اور پھر جب انہوں نے اذان دے دی تو حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر کے اگلے حصے کے جو بال ہیں ان پر ہاتھ رکھا، اور پھر اس ہاتھ کو پھیرتے ہوئے میرے چہرے پر لے آئے، میرے چہرے سے پھیرتے ہوئے میری گردن پر لے آئے، اور میری گردن سے پھیرتے ہوئے سینے تک حضور علیہ السلام کا ہاتھ پہنچ گیا. فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام نے جس وقت ہاتھ نہیں رکھا تھا تو دنیا میں مجھے سب سے زیادہ نفرت اس شخص سے تھی جو میرے ساتھ کھڑا تھا، یعنی حضور علیہ السلام سے سب سے زیادہ نفرت تھی. لیکن جب حضور علیہ السلام نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے پھیرتے ہوئے میرے سینے تک لے آئے، تو حضور علیہ السلام نے بھی اپنے جو جو ہاتھ پھیرتے چلے گئے میرے سینے کے اندر ٹھنڈک محسوس ہونے لگی، اور حضور علیہ السلام نے بھی سینے سے ہاتھ نہیں اٹھایا تھا کہ دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب میری وہ شخصیت ہو گئی بھائی. تو یہ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ، تو یہ ان کی آواز بڑی اونچی تھی، ان کو پھر حضور علیہ السلام نے مکہ کا مؤذن مقرر فرمایا بھائی، اونچی آواز تھی. اور صحابہ کا عشق بھائی کیسا عجیب عشق دیا تھا اللہ نے، انسان سن کر حیران رہتا ہے، ان کی قربانیاں ان کی زندگیاں دیکھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے، اور صحابہ کا ذکر بھی آ جائے تو دل کے اندر عجیب ایمانی حلاوت اور لذت محسوس ہوتی ہے بھائی. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں جو ہیں جو حضور علیہ السلام کے احکام پر چلنے میں گزار دیں، کسی مشکل کی پرواہ نہیں کی، نہ اپنے رشتہ داروں کی پرواہ کی، نہ اپنی زمین اور جائیدادوں کی پرواہ کی، نہ اپنے وطن کی پرواہ کی، بس حضور علیہ السلام کے احکام پر چلنے کے لیے یہ ہر وقت تیار رہتے تھے بھائی. اور حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ انہوں نے سر کے اگلے حصے پر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک رکھا تھا، چنانچہ حضرت ابو محذورہ نے پھر زندگی بھر سر کے اس اگلے حصے کے بال نہیں کٹوائے بھائی، کیونکہ اس پر میرے محبوب اعظم کا ہاتھ لگا ہے، ان بالوں کو پھر انہوں نے نہیں کٹوایا بھائی. تو یہ حضور علیہ السلام نے مکہ میں ان کو مؤذن مقرر فرمایا بھائی. اور چار مؤذن مشہور ہیں بھائی حضور علیہ السلام کے، ایک بلال رضی اللہ تعالی عنہ بھائی، وہ سید المؤذنین ہیں. بلال رضی اللہ تعالی عنہ کیا ہیں؟ سید المؤذنین ہیں. اسی طرح یہ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مکہ میں مؤذن تھے. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن ام مختوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائی، یہ نابینا تھے، یہ بھی مؤذن تھے. اسی طرح حضرت سعد خرز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائی، یہ بھی حضور کے زمانے میں اذان دیا کرتے تھے. تو کہتے ہیں لحدیث ابی محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کی وجہ سے کہ ان النبی علیہ السلام امرہ بالترجیع, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ترجیع کا حکم دیا. ولنا, اور ہماری دلیل یہ ہے کہ انہ لا ترجیع فی المشاہیر, کے مشہور حدیث میں ترجیع نہیں ہے. وکان ما رواہ تعلیما فظنہ ترجیع, اور حضور علیہ السلام وہ جو جس حدیث کو انہوں نے روایت کیے, یعنی حضور علیہ السلام نے جو ان کو حکم دیا تھا تعلیمن, یہ بطور تعلیم کے تھا, فظنہ ترجیعن, تو انہوں نے اس کو ترجیع سمجھا بھائی. ویزید فی اذان الفجر بعد الفلاح الصلاۃ خیر من النوم مرتین, اور بڑھا دے مؤذن فجر کی اذان میں بعد الفلاح یعنی حی علی الفلاح کہنے کے بعد الصلاۃ خیر من النوم, کیا لفظ بڑھا دے, الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ کا اضافہ کرے مرتین, دو مرتبہ. بھئی یہاں یاد رکھیے الصلاۃ خیر من النوم, نوم نوم میں واو آ رہا ہے اور واو سے پہلے نون پر فتحہ ہے. بھئی آپ نے پڑھا ہے صرف کے اندر کہ الف واو اور یا ان کو حروف مدہ کہتے ہیں جب ان کے ماقبل کی حرکت ان کے موافق ہو, یعنی یا سے پہلے کسرہ آ جائے, واو سے پہلے ضمہ آئے اور الف سے پہلے فتحہ, الف سے تو پہلے ہوتا ہی ہمیشہ فتحہ ہے, تو بہرحال واو اور یا کے اندر بھی ان سے پہلے اگر واو سے پہلے ضمہ آئے اور یا سے پہلے کسرہ آئے تو ان کو حرف مدہ کہیں گے. مد کا معنی کھینچنا, کیونکہ اس صورت میں یہ آواز کے کھینچنے کا فائدہ دیں گے. یا سے پہلے کسرہ آئے تو کیا کرے, فائدہ دے گی یا, اسی کسرے کو کھینچ کر لمبا کر دے گی, اور اسی طرح واو سے پہلے ضمہ آئے تو وہ فائدہ کیا دے گا, واو اسی ضمے کو لمبا کر دے گا بھائی. تو اس وقت ان کو حرف مدہ کہیں گے, لیکن واو اور یا سے پہلے اگر حرکت فتحے کی آئے یعنی وہ حرکت ان کے موافق نہ ہو, واو کے موافق تو ضمہ تھا لیکن ما قبل میں کیا آ گیا, فتحہ, یا کے موافق تو کسرہ تھا لیکن یا سے پہلے کیا آ گیا, فتحہ, اس صورت میں ان کو حرف لین کہتے ہیں, لام یا نون حرف لین, حرف لین کہتے ہیں. اب یہ حرف مدہ نہیں, اب یہ آواز کو لمبا کرنے کا فائدہ نہیں دیں گے, لہذا الصلاۃ خیر من النوم, دیکھیے واو سے پہلے نون پر فتحہ آیا تو لہذا یہ واو حرف لین ہے حرف مدہ نہیں, لہذا یہاں یہ آواز کو لمبا کرنے کا فائدہ نہیں دے گا, یہاں آواز لمبی نہیں کی جائے گی, آواز لمبی. ہاں بعض لوگ اذان دیتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, اس نوم کو بھی نوم خوب لمبا کر کے کھینچ دیتے ہیں, حالانکہ یہاں تو واو حرف مدہ ہے ہی نہیں. ہاں عرب کی اذان سنیں آپ, اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ نوم کے لفظ کو بڑا ہی مختصر پڑھتے ہیں, الصلاۃ خیر من النوم, باقی الفاظ کو لمبا کریں گے جہاں مد آ رہا ہے, لیکن نوم کا لفظ بڑا ہی مختصر سا, ذرا بھی اس میں مد نہیں کریں گے, اور یہ ہے صحیح طریقہ بھائی. تو کہتے ہیں وَيَزِيدُ فِي أَذَانِ الْفَجْرِ بَعْدَ الْفَلَاحِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ مَرَّتَيْنِ, کہ بڑھا دے فجر کی اذان میں حیال الفلاح کے بعد الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ دو مرتبہ. لِأَنَّ بِلَالًا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ, اس لیے کیونکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ, تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کے بعد آ کر حضور علیہ السلام کو اطلاع دیتے, فجر کے وقت اذان دی اور پھر آ کر حضور علیہ السلام کو اطلاع دی, گھر کے باہر کھڑے ہو کر فرمانے لگے الصلاۃ جامعہ, تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا کہ حضور علیہ السلام تو سوئے ہوئے ہیں. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت فرمایا الصلاۃ خیر من النوم, تو بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کو بتلایا ہوگا بیدار کر کے, تو حضور علیہ السلام پھر حضرت بلال سے فرمانے لگے کہ اے بلال یہ کتنے اچھے کلمات ہیں، ایسا کرو ان کو اپنی اذان میں داخل کر دو. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ جو ہم کہتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، یہ وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں. یہ دیکھیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنگ وغیرہ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو حبشی ہیں، کالا رنگ ہے، لیکن کیا مقام اللہ نے ان کو نصیب فرمایا ہے کہ اس وقت دنیا کے چاروں کونوں کے اندر جب بھی اذان دی جاتی ہے اس میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ الفاظ اس میں ہمیشہ ذکر کیے جاتے ہیں فجر کے اندر بھائی. تو یہ وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں. دیکھیے یہی ذکر کر رہے ہیں، لِأَنَّ بِلَالًا رضی اللہ تعالی عنہ قال الصلاۃ خیر من النوم، کہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے. حین وجد النبی علیہ السلام راقدا، جس وقت انہوں نے حضور علیہ السلام کو سویا ہوا پایا. فقال علیہ السلام، تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے ما احسن هذا یا بلال، کتنا اچھا ہے یہ اے بلال، یعنی یہ الفاظ یہ کلمات کیا ہیں، کتنے اچھے ہیں اے بلال. اجعلہ فی اذانک، اس کو اپنی اذان میں کر دو، یعنی اس میں داخل کر دو. وخص الفجر به لانه وقت نوم وغفلت، اور اس کو خاص کیا گیا فجر کی اذان کے ساتھ کیونکہ وہ وقت نیند اور غفلت کا ہے. تو یہ الفاظ صرف کس اذان میں ہیں؟ فجر کی اذان میں ہیں. والاقامت مثل الاذان، اور اقامت بھی اذان کی طرح ہی ہے. الا انه يزيد فيها بعد الفلاح قد قامت الصلاه مرتين، مگر یہ کہ اس میں اقامت کے اندر بڑھا دے حیل الفلاح کے بعد، کون سے لفظ بڑھائے؟ قد قامت الصلاح، یہ لفظ بڑھا دے مرتين، دو مرتبہ. هكذا فعل الملك النازل من السماء، اسی طرح کیا اس فرشتے نے جو اترا تھا آسمان سے. وہ المشہور، اور یہی مشہور ہے. ثم هو حجۃ علی الشافعی رحمہ اللہ فی قوله انها فرادا فرادا الا قوله قد قامت الصلاۃ، پھر یہ جو ہے حدیث جو ہے یہ حجت ہے، دلیل ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف. فی قوله، ان کے اس قول کے اندر کہ انہا فرادا فرادا، کہ اقامت جو ہے وہ ایک ایک مرتبہ ہے. الا قولہ، مگر یہ قول جو ہے قد قامت الصلاح، قد قام. بھئی دیکھیے ہمارے نزدیک از میں نے ابھی ذکر کر دیا اذان کے کلمات 15 ہیں، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اس میں ترجیع بھی ہے، تو ان کے نزدیک 19 الفاظ ہیں، 19 کلمات ہیں. اسی طرح اقامت کے اندر بھی وہ اختلاف کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اقامت کے اندر کلمات ایک ایک دفعہ ذکر ہوں گے. کتنی مرتبہ؟ ایک. ہاں شروع میں اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ پہلے 4 دفعہ تھا، اب کتنی دفعہ ہوگا؟ 2 دفعہ. اور پھر اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ، اشہد ان محمد رسول اللہ ایک مرتبہ، حی علی الصلاح ایک مرتبہ، حی علی الفلاح ایک مرتبہ، ہاں قد قامت الصلاح یہ 2 مرتبہ ہوگا، اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ بھائی. تو یہ کتنے کلمات ہوئے؟ 11 کلمات ہوئے. امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اقامت کے 11 کلمات ہیں، جبکہ ہمارے نزدیک اقامت کے وہی اذان والے 15 کلمات بھی اور 2 مرتبہ قد قامت الصلاۃ کا اضافہ بھی بیچ میں ہو گیا، کتنے ہو گئے؟ 17. تو ہمارے نزدیک اقامت کے کلمات ہیں 17 اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک ہیں 11 ہیں بھائی. ويترسل في الاذان ويحضر في الاقامه، اور ترسل کرے اذان میں اور حضر کرے اقامت میں. ترسل کا معنی ہے ٹھہر ٹھہر کر کہنا بھائی، یعنی الگ الگ ایک ایک کلمے کو دوسرے سے الگ الگ کہنا، اور حضر کہتے ہیں جلدی جلدی کہنا. جیسے اقامت میں آپ دیکھتے ہیں کہ جلدی جلدی الفاظ کہے جاتے ہیں، یعنی ملا کر، درمیان میں وقف نہیں کیا جاتا بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو ترسل کا معنی ٹھہر ٹھہر کر، یعنی سکتہ کر کے، رک کر ایک کلمے کو دوسرے کلمے سے الگ کرتے ہوئے، جبکہ اقامت میں حضر ہوگا جلدی جلدی کہی جائے گی. کہتے ہیں وَيَتَرَسَّلُ فِي الْأَذَانِ اور ترسل کرے اذان میں, وَيَحْضُرُ فِي الْإِقَامَةِ اور حضر کرے اقامت میں, لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ بَوَجَ حُضُورَ عَلَيْهِ السَّلَامِ کے قول کے, اِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ وَإِذَا أَقَمْتَ فَحْضُرْ, جب تو اذان دے تو ترسل کر یعنی ٹھہر ٹھہر کر کلمات کہو, وَإِذَا أَقَمْتَ فَحْضُرْ اور جب تو اقامت کہے تو حضر کر یعنی جلدی جلدی کہہ ملا کر. وَهَذَا بَيَانُ الْاِسْتِحْبَابِ اور یہ استحباب کا بیان ہے, یعنی اذان میں جو ترسل ہے اور اقامت میں جو حضر ہے یہ کیا ہے, یہ مستحب ہے بھائی. تو یہ جو حدیث میں آیا یہ استحباب بیان ہو رہا ہے, یہ وجوب کے لیے نہیں ہے بھائی امر بھائی. وَيَسْتَقْبِلُ بِهِمَا الْقِبْلَةَ اور استقبال کریں ان دونوں کے اندر قبلے کا, یعنی قبلہ رخ ہو اذان میں بھی اور اقامت میں بھی ان دونوں کے اندر. لِأَنَّ النَّازِلَ مِنَ السَّمَاءِ أَذَّنَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ اس لیے کیونکہ وہ فرشتہ جو اترا تھا آسمان سے اس نے اذان دی تھی, کس طرف رخ کر کے, قبلے کی طرف رخ کر کے. وَلَوْ تَرَكَ الْاِسْتِقْبَالَ جَازَ اور اگر استقبال قبلہ کو چھوڑ دیا یعنی قبلے کی طرف رخ نہ کیا, جَازَ پھر بھی جائز ہے, لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ کیونکہ مقصود حاصل ہو گیا. اذان کے اندر کس طرف رخ کرے, قبلے کی طرف رخ کرے, لیکن اگر قبلے کی طرف رخ نہ کرے تو پھر بھی جائز ہے کیونکہ مقصد حاصل ہو گیا. کیونکہ اذان کا مقصد کیا ہے, لوگوں کو نماز کے وقت کی اطلاع دینا مقصد ہے, وہ حاصل ہو گیا. لیکن جائز تو ہے, وَيُكْرَهُ لِمُخَالَفَتِ سُنَّتِ اور مکروہ ہے سنت کی مخالفت کی وجہ سے, کیونکہ مسنون طریقہ کیا ہے کہ قبلہ رخ ہو کر اذان دی جائے. وَيُحَوِّلُ وَجْهَهُ لِلصَّلَاةِ وَالْفَلَاحِ يَمْنَةً وَيَسْرَةً اور پھیرے اپنے چہرے کو, لِلصَّلَاةِ حَيَّ الصَّلَاةِ کے لیے, وَالْفَلَاحِ اور حَيَّ الْفَلَاحِ کے لیے, اس میں وہ اذان دینے والا اپنے چہرے کو پھیرے, يَمْنَةً وَيَسْرَةً دائیں طرف اور بائیں طرف بھئے, دائیں طرف اور یعنی حَيَّ الصَّلَاةِ جب کہنے لگے تو چہرہ دائیں طرف پھیرے بھئے. ہاں قدموں کو نہیں پھیرنا, قدم اسی جگہ پر رہیں, سینہ بھی اسی طرح قبلہ رخ رہے, صرف کس کو پھیرنا ہے, چہرے کو پھیرنا ہے. حَيَّ الصَّلَاةِ کہتے ہوئے دائیں طرف اور حَيَّ الْفَلَاحِ کہتے ہوئے چہرے کو بائیں طرف پھیرنا ہے. یہ معنی ہے وَيُحَوِّلُ وَجْهَهُ لِلصَّلَاةِ وَالْفَلَاحِ يَمْنَةً وَيَسْرَةً اور پھیرے اپنے چہرے کو صلاة اور فلاح کے لیے دائیں طرف اور بائیں طرف. لِأَنَّهُ خِطَابٌ لِلْقَوْمِ فَيُوَاجِهُهُمْ بھئی کیوں یہ دائیں اور بائیں کیوں چہرے کو پھیرے گا, کہتے ہیں لِأَنَّهُ خِطَابٌ لِلْقَوْمِ کیونکہ یہ خطاب ہے قوم کو, لوگوں کو خطاب ہے. حَيَّ عَلَى الصَّلَا جلدی آؤ نماز کی طرف, حَيَّ عَلَى الْفَلَاح جلدی آؤ, جلدی آؤ فلاح کی طرف بھلائی کی طرف بھئی. تو دیکھئے تو یہ اب خطاب ہو رہا ہے جلدی آؤ, لوگوں کو خطاب کیا جا رہا ہے, تو لہٰذا اس میں فَيُوَاجِهُهُمْ ان کی مواجہت کرے یعنی ان کا سامنا کرے. سمجھ میں آیا بھئی, مواجہت کسے کہتے ہیں, کسی کا سامنا کرنا, کسی کے بالمقابل ہونا, اس کے سامنے ہونا. تو اس میں بھی اسی وجہ سے یہ کلمات کہتے ہوئے ان لوگوں کی طرف متوجہ ہو, اپنا چہرہ ان کی طرف پھیر دے. وَإِنِ اسْتَدَارَ فِي سَوْمَعَتِهِ فَحَسَنٌ اور اگر یہ گھوم گیا, استدارہ کا معنی گھوم جانا, اور اگر وہ اذان دینے والا گھوم جائے, فِي سَوْمَعَتِهِ سَوْمَعَ وہ اذان کے لیے جو اونچی جگہ بنائی جاتی ہے وہ ہے سَوْمَعَ. اصل میں سومعہ جو ہے وہ یاد رکھئے عیسائیوں کے عبادت خانے کو کہتے تھے, لیکن اسی طرح یہ لفظ کس کے لیے استعمال ہونے لگا, جو اذان کے لیے اونچی جگہ جو بنائی جاتی اس کو بھی کیا کہتے ہیں, سومعہ. بعضوں نے اس کا ترجمہ مینار کے ساتھ کیا, بہرحال جو بھی جگہ ہو جو اذان کے لیے بنائی گئی ہے تو وہ سومعہ ہے بھئی, سومعہ. اور اگر وہ گھوم گیا اپنے سومعہ کے اندر, فحسن تو یہ اچھا ہے بھئی. دیکھئے یاد رکھیے جو اذان ہے یہ مسجد سے باہر کہی جاتی ہے اور بلند جگہ پر تاکہ لوگوں تک سب تک آواز پہنچ جائے۔ اب تو سپیکر آ گئے، اب تو بلند جگہ کی ضرورت نہ رہی، لیکن پہلے کیا کیا جاتا تھا، اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر مسجد سے باہر اور اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر اذان دی جاتی تھی تاکہ دور تک آواز پہنچے، بھائی جو دور رہتے ہیں ان کو بھی پتا چل جائے، وہ بھی نماز کے لیے پہنچ جائیں بھائی۔ تو اب تو سپیکر وغیرہ کی وجہ سے اس کی ضرورت نہ رہی کہ اونچی جگہ پر دی جائے۔ ہاں البتہ یہ ہے مسجد سے باہر اذان دی جائے گی بھائی، سمجھ میں آیا بھائی، باہر دی جاتی ہے اذان، اور اقامت وہ تو نماز کھڑی ہونے لگی ہے، صف کے اندر کھڑے ہو کر مسجد کے اندر ہی ہوگی۔ اب جو اونچی جگہ بنائی جاتی تھی اس میں، اس کو کیا کہتے ہیں، صومعۃ، اور اس میں وہ مینار کیسی شکل ہوتی اور اس میں کھڑکیاں، اوپر گنبد سا بنا ہوتا اور ارد گرد کیا ہوتی، کھڑکیاں وغیرہ ہوتی۔ تو اگر یہ اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر حی علی الصلاۃ کہتے ہوئے دائیں طرف رخ کرتا ہے اور کھڑکی سامنے ہے اس کے، پھر تو اپنی جگہ سے ہلنے کی ضرورت نہیں، سینہ پھیرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اسی طرح آواز دائیں طرف والوں کو جا رہی ہے۔ اور حی علی الفلاح کہتے ہوئے بائیں طرف رخ کرتا ہے اور کھڑکی سامنے ہی ہے، اس کی طرف رخ ہو جاتا ہے، آواز دور تک جا رہی ہے، سمجھ میں آیا۔ تو اس صورت میں تو ہلنے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر کچھ اس طرح بنا ہوا ہے کہ کھڑکی قریب نہیں ہے، ذرا فاصلے پر ہے، اب تھوڑے سے فاصلے پر ہے، کچھ تھوڑی سی کھلی جگہ ہے، اب اگر رخ بھی پھیرے گا تو بھی آواز پھر دور تک نہیں جائے گی بھائی، سمجھ میں آیا۔ تو لہذا اس صورت میں وہ اس کی طرح گھوم کر رخ کر سکتا ہے، یہ ذکر فرما رہے ہیں، معنی سمجھ میں آ گیا۔ یہ معنی ہے کہ وَإِنِ اسْتَدَارَ فِي صَوْمَعَتِهِ فَحَسَنٌ، اور اگر وہ اپنے صومعہ کے اندر گھوم گیا، یعنی اس اذان کی وہ جو اونچی جگہ اس کے اندر گھوم گیا، تو فَحَسَنٌ، تو بہتر ہے، اچھا ہے۔ وہ مراد یہ ہے صاحب کتاب کی کہ اذا لم يستطع تحول الوجه يمينا وشمالا، کہ جب وہ اذان دینے والا استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ پھیرے اپنے چہرے کو دائیں اور بائیں، یعنی دائیں اور بائیں پھیرنے کی جب استطاعت نہیں رکھتا، پھر اس وقت کیا کرے، اس کھڑکی کی طرف بھی رخ کر سکتا ہے۔ کھڑکی مثلا کندھے کے ذرا پیچھے کو ہے تھوڑی سی، اب صرف چہرہ پھیرنے سے تو اس کے سامنے نہیں ہوتا، تو اس کے سامنے مع ثبات قدمیہ مکانہما، ثبات کا معنی جمے رہنا، ثبات قدمیہ اپنے دونوں قدموں کو کے جمے ہوتے ہوئے، مکانہما ان کی جگہ پر، دونوں قدم اب اس جگہ پر جمے ہوئے ہوں، اس حالت میں وہ دائیں اور بائیں چہرے کو پھیرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، تو پھر اس یہ مراد ہے بھائی، معنی سمجھ میں آیا بھائی۔ کما ہوا سنت، جیسے کہ یہ سنت ہے بھائی، یعنی اپنے قدموں کو اسی جگہ رکھے اور صرف چہرے کو، سنت تو یہ ہے قدم وہیں جمے ہونے چاہیے، سینہ سیدھا ہی رہنا چاہیے، صرف کس کو پھیرنا چاہیے، چہرے کو پھیرنا چاہیے، لیکن یہاں پر اب وہ استطاعت ہی نہیں رکھتا، وہ صومعہ ہی کچھ اس قسم کا بنا ہوا ہے کہ اس کو کیا کرنا پڑے گا، کچھ نہ کچھ گھوم کر اس کے سامنے آنا پڑے گا جو کھڑکی بنی ہوئی ہے دائیں اور بائیں، تو پھر اس صورت میں ان کے سامنے آ کر کہہ سکتا ہے، کیونکہ مقصد لوگوں کو اطلاع دینا ہے اور اس کے اندر زیادہ پھر دور تک آواز جائے گی بھائی، صورت سمجھ میں آ گئی۔ بِأَن كَانَتِ الصَّوْمَعَةُ مُتَّسِعَةً، بائی طور کے وہ صومعہ جو ہے مُتَّسِعَةً، تھوڑا کھلا ہے، وسیع ہے، تو پھر اس صورت میں یہ حکم ہے۔ فَأَمَّا مِن غَيْرِ حَاجَةٍ فَلَا، اور باقی بغیر ضرورت کے پھر، یعنی صومعے کے اندر گھومنا، تو کہتے ہیں فلا، پھر یہ اچھا نہیں ہے بھائی، معنی اچھی طرح سمجھ میں آ گیا۔ والافضل للمؤذن ان يجعل اصبعيه في اذنيه، اور افضل مؤذن کے لیے یہ ہے کہ وہ کر دے اپنی دونوں انگلیاں، فی اذنيه اپنے دونوں کانوں میں، بھئی یہ جو شہادتین کی دو انگلیاں ہیں، یہ شہادت کی، تو یہ اس کو دونوں کانوں میں ڈال کر پھر اذان دی جائے بھئی، سمجھ میں آیا۔ اور بذالک امر النبی علیہ السلام بلالن، اور اسی کے ساتھ یہی حکم دیا تھا حضور علیہ السلام نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ولأنه ابلغ فی الاعلام، اور اس لیے کیونکہ یہ زیادہ بلیغ ہے اعلان کے اندر، زیادہ اس میں زیادہ مبالغہ ہوگا اعلان کے اندر، یعنی آواز خوب اونچی ہوگی. حضور علیہ السلام نے بھی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ انگلیاں کانوں میں ڈال لو، اس سے آواز اونچی ہوگی، اس سے کیا ہوگی؟ آواز اونچی ہوگی. وَإِن لَّمْ يَفْعَلْ فَحَسَنٌ، اور اگر ایسا نہ کرے فَحَسَنٌ، تو بھی اذان کیا ہے؟ اچھی ہے. لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِسُنَّةٍ أَصْلِيَّةٍ، اس لیے کیونکہ یہ سنت اصلیہ نہیں، یہ کوئی شرعی حکم نہیں دیا حضور علیہ السلام نے کہ کانوں میں کیا کر لے، انگلیاں ڈال لے، بلکہ خود اس کی وجہ بھی حضور نے آگے ذکر فرما دی کہ اس کی وجہ سے آواز کیا ہو جائے گی؟ اونچی ہو جائے گی. معلوم ہوا یہ صرف آواز کو اونچا کرنے کے لیے حضور علیہ السلام نے حکم دیا تھا. تو لہذا افضل تو یہی ہے کہ اسی طرح دی جائے اذان جس طرح حضور علیہ السلام نے حکم دیا تھا، لیکن اگر اس کو چھوڑ بھی دیا تو بھی درست ہے. وَالتَّصْوِيبُ فِي الْفَجْرِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ مَرَّتَيْنِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ حَسَنٌ، اور تصویب کرنا فجر کے اندر کس کے ساتھ؟ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ کے ساتھ، مَرَّتَيْنِ دو مرتبہ، بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ اذان اور اقامت کے درمیان، حَسَنٌ یہ بہتر ہے، بھائی بہتر ہے. تصویب، یاد رکھیے تصویب کا معنی بھی ہے لوٹانا، لوٹانا، اسی سے ثواب بھی ہے، کیونکہ ثواب بھی کیا ہے کہ انسان کے عمل کا نفع اسی کی طرف لوٹ کر آتا ہے، سمجھ میں آیا؟ تو تصویب کا معنی ہے لوٹانا، اور اصطلاح میں تصویب کہتے ہیں اذان اور اقامت کے درمیان لوگوں کو پھر مطلع کرنا نماز پر، پھر اعلان کرنا اذان اور اقامت کے درمیان، سمجھ میں آیا بھائی؟ اذان اور اقامت کے درمیان پھر لوگوں کو کہنا بھائی حی علی الصلاح اور یا حی علی الفلاح دو دو مرتبہ، حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح دو دو مرتبہ. بھائی تصویر سمجھ بھی آئی کہ نہیں؟ بھائی دیکھیے، ایک مرتبہ اذان ہو گئی ہے اور اذان کے بعد اب سب کو پتا چل گیا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز کی تیاری میں مشغول ہو، لیکن پھر اس کے درمیان بیچ میں پھر کیا کہہ دیا، بیٹھے ہوئے لوگ تھے کچھ، ان کو کیا کہہ دیا، نماز کا وقت ہو گیا ہے، کہ کوئی بھی لفظ ہو جائے، یہ نہیں حی علی الصلاح حی علی الفلاح جو انہوں نے ذکر کیے انہی لفظوں کے ساتھ ہے، بلکہ جن لفظوں کے ساتھ بھی ہو جائے کہ ان کو پھر کہہ دیں بھائی نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز کھڑی ہونے لگی ہے، اس طرح کے لفظوں کے ساتھ، یہ تصویب ہے. کیا ہے؟ تصویب. تو دیکھو اطلاع دے رہے ہیں آپ، اعلان کے بعد اعلان، ایک دفعہ اعلان ہو چکا، اذان ہو چکی، پھر اس کے بعد اس اعلان کو لوٹا رہے ہیں آپ، ان کو پھر کیا کہہ رہے ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، یہ ہے تصویب بھائی، یہ کیا ہے؟ تصویب. آپ یہ کہتے ہیں فجر میں حی علی الصلاح حی علی الفلاح دو دو مرتبہ کہہ کر تصویب کرنا اذان اور اقامت کے درمیان، حسنون، یہ کیا ہے؟ اچھی ہے. لأنه وقت نوم و غفلت، اس لیے کیونکہ یہ نیند اور غفلت کا وقت ہے، تو تاکہ لوگ کیا ہو جائیں، متوجہ ہو جائیں بھائی. وکرہ فی سائر الصلوات، اور مکروہ ہے یہ تصویب فی سائر الصلوات باقی نمازوں کے اندر، فجر میں کہی جائے اور باقی نمازوں میں نہ کہی. فجر میں کیوں کہی جائے؟ کیونکہ فجر نیند اور غفلت کا وقت ہے بھائی. وَمَعْنَاهُ الْعَوْدُ إِلَى الْإِعْلَامِ، تصویب کا معنی بیان کر رہے ہیں صاحب ہدایہ کہ تصویب کا معنی ہے الْعَوْدُ إِلَى الْإِعْلَامِ، اطلاع کی طرف، اعلان کی طرف رجوع کرنا، یعنی پھر لوگوں کو اطلاع دینا، ان کو اعلان کرنا. وَهُوَ عَلَى حَسَبِ مَا تَعَارَفُوهُ، اور یہ اسی کے مطابق ہوگی جس کو وہ جو ان میں متعارف ہو، یعنی متعارف طریقے کے مطابق ہوگی. یہی حی الصلاۃ اور حی الفلاح کہنا ضروری نہیں. کوئی بھی لفظ ہو جائے, الصلاۃ جامعۃ, نماز کیا ہے؟ جمع کرنے والی ہے. یا آپ اپنی زبان میں کہہ دیتے ہیں نماز کا وقت ہو گیا ہے, یا آپ کہہ دیتے ہیں نماز کھڑی ہو گئی, کھڑی ہونے والی ہے بھائی, جماعت کا وقت ہو رہا ہے, جن لفظوں سے بھی ذکر کر دیں یہ کیا ہے؟ تصویب ہے, تصویب ہے. اسی لیے کہا وَهُوَ عَلَى حَسَبِ مَا تَعَارَفُهُ, یہ اسی کے مطابق جیسے کہ ان میں لوگوں میں متعارف ہو اسی کے مطابق ہوگی, جس طرح بھی ہو, چاہے عربی میں ہو چاہے اپنی زبان میں ہو. وَهَذَا تَصْوِيبٌ أَحْدَثَهُ عُلَمَاءُ الْكُوفَةِ بَعْدَ عَهْدِ الصَّحَابَةِ. اور یہ جو تصویب ہے یعنی اذان اور اقامت کے درمیان جو اعلان کیا جاتا ہے, اطلاع دی جاتی لوگوں کو, کہا جاتا احدثه علماء الکوفۃ, اس کو ایجاد کیا تھا کوفہ کے علماء نے, بعد عہد الصحابۃ صحابہ کے زمانے کے بعد, لتغیر احوال الناس, لوگوں کے احوال بدل جانے کی وجہ سے, کیونکہ صحابہ کے بعد بھائی اور بہت سے لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے بھائی, اور زمانہ آہستہ آہستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے وقت دور ہوتا چلا جا رہا ہے, تو دین کے اندر تھوڑی تھوڑی کچھ سستی پیدا ہونا شروع ہوئی. تو انہوں نے کیا کیا, اس تصویب کو ایجاد کیا تاکہ لوگوں کو پھر اطلاع کر دی جائے اذان اور اقامت کے درمیان کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے. یہ معنی ہے وہ حاضہ تصویر کے, اس کو ایجاد کیا تھا کوفہ کے علماء نے, بعد عہد صحابت صحابہ کے زمانے کے بعد, لتغیر احوال الناس, لوگوں کے احوال بدل جانے کی وجہ سے کہ لوگوں میں کیا آ گئی تھی کچھ سستی. وخف الفجر بھی لما ذکرنا, اور خاص کیا اس کو فجر کے ساتھ ہی کہ اسی میں تصویب, وہ اسی میں تصویب کرتے, لما ذکرنا اس وجہ سے جو ہم نے ذکر کر دی, کیونکہ یہ وقت کیا ہے, نیند اور غفلت والا ہے. والمتاخرون استحسنوه في الصلوات كلها, اور متاخرین جو ہیں انہوں نے اس کو پسند کیا ہے تمام نمازوں میں, کہ تمام نمازوں میں تصویب کی جا سکتی ہے, بہتر ہے. کیوں؟ کہتے ہیں لظهور التوانی في الامور الدینیتی, توانی کہتے ہیں سستی کو, سستی ظاہر ہو جانے کی وجہ سے امور دینیہ کے اندر, امور دینیہ میں کیا آ گئی ہے لوگوں کے اندر, سستی آ گئی ہے. تو اس لیے بہتر ہے ہر نماز میں کے لیے تصویب جائز ہے, یعنی اذان اور اقامت کے درمیان. وقال ابو یوسف رحم اللہ, اور امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں, لا ارا بأسا ان یقول المؤذن للامیر فی الصلوات کلها, کہ لا ارا باسن, میں کوئی حرج نہیں دیکھتا اس بات میں, ان یقول المؤذن, کہ مؤذن یہ کہے, للامیر, امیر سے, امیر جو ہے جو حاکم ہے اس سے مؤذن یہ کہے, فی الصلوات کلها, تمام نمازوں میں, تو یہ کہنے میں میں کوئی حرج نہیں دیکھتا, اس یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں, کہہ سکتا ہے. کیا کہہ سکتا ہے؟ یہ السلام علیک ایھا الامیر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, حی علی الصلاح, حی علی الفلاح, الصلاح یرحمک اللہ, یعنی ان لفظوں کے ساتھ تصویب کرے. پہلے جا کر کیا کر دے, امیر کو جا کر سلام کر دیتا ہے, اور پھر کہتا ہے حی علی الصلاح, حی علی الفلاح, الصلاح اور یرحمک اللہ, اللہ آپ پر رحم فرمائے. تو یہ کہنے میں امیر کو, حاکم کو یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں. وَاسْتَبْعَدَهُ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ, اور اس کو بعید سمجھا ہے امام محمد رحمہ اللہ نے, لِأَنَّ النَّاسَ سَوَاسِيَّةٌ فِي أَمْرِ الْجَمَاعَةِ, وہ اس لیے کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ تمام لوگ جو ہیں برابر ہیں جماعت کے معاملے میں, تمام لوگ جماعت کے معاملے میں برابر ہیں, یہاں کسی امیر اور غیر امیر, یعنی حاکم اور غیر حاکم کے اندر کوئی فرق نہیں ہے, لہذا ان کے لیے جیسے عام لوگوں کے لیے تصویب صحیح نہیں, ان تو اس حاکم کے لیے بھی تصویب صحیح نہیں ہے بھائی. وابو یوسف رحمہ اللہ خصہم بذالک, اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے یہ جو امیر ہیں جو حاکم ہیں ان کی تخصیص کی ہے اس کے ساتھ, کیوں؟ لزیادت اشتغالہم بامور المسلمین, بوجہ ان کے زیادہ مشغول ہونے کے مسلمانوں کے معاملات میں, کیونکہ یہ لوگ جو ہیں حاکم ہے جیسے, وہ کس کے امور میں زیادہ مشغول ہے؟ مسلمانوں کے امور میں مشغول ہے. ایک آدمی آئے گا اپنا مقدمہ لے کر, کبھی دوسرا آدمی آئے گا اپنا مسئلہ لے کر, تو یہ لوگ چونکہ ہر وقت مسلمانوں کے کاموں میں مشغول رہتے ہیں، ان کی مشغولیت زیادہ ہے، لہذا ان کے لیے تصویب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے بھائی، تصویب میں کوئی. تو کہتے ہیں لزیادت اشتغالہم بامور المسلمین، بوجہ ان کے زیادہ مشغول ہونے مسلمانوں کے معاملات میں، کہ لا تفوتہم الجماعت، تاکہ کہیں ان سے جماعت رہ نہ جائے، اس لیے تصویب ان کو کرنا درست ہے. وعلی ھذا القاضی والمفتی، اور اسی پر ہے قاضی بھی اور مفتی بھی، یعنی ان کے لیے بھی تصویب کرنا درست ہے بھائی، تصویب کرنا درست ہے بھائی. تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ تصویب درست ہے قاضی مفتی کے لیے اور حاکم وغیرہ کے لیے. وجہ یہ کہ یہ لوگ بھی لوگوں کے معاملات میں مشغول رہتے ہیں ہر وقت، تو ان کے لیے تصویب کرنے میں کوئی حرج نہیں، تاکہ کہیں ان کی جماعت نہ رہ جائے بھائی، مشغولیت کی وجہ سے پتہ ہی نہ چلے. اور مشغولیت بھی کوئی اپنی مشغولیت نہیں ہے، بلکہ کیا مشغولیت ہے، مسلمانوں کے معاملات میں ہی مشغولیت ہے، لہذا ان کو تصویب کرنے میں کوئی حرج نہیں. جبکہ استبعدہ محمد رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ نے اس کو بعید سمجھا ہے، بعید سمجھا ہے یعنی اس کو رد کیا ہے، اس کو رد کیا ہے کہ سارے لوگ جماعت کے معاملے میں برابر ہیں، چاہے حاکم ہو چاہے غیر حاکم. لیکن بہرحال یاد رکھیے بھائی، فتویٰ اسی پر ہے کہ متاخرین کے نزدیک تصویب جائز ہے بھائی، تصویب کیا ہے، جائز ہے بھائی، جائز ہے، کیونکہ امور دینیہ کے اندر سستی آ گئی ہے. تو لہذا اگر اذان اور اقامت کے درمیان کسی کو نماز کی طرح متوجہ کیا جائے تو یہ تصویب ہے اور یہ مستحسن ہے، پسندیدہ ہے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.